سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ رسالہ زیاد درود و سلام، پیج نمبر 4، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارے نام مع شناخت، انہیں پہچان کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
کوئی مرید دنیاوی معاملات میں الجھن کی وجہ سے پیر کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکے تو وہ اپنی روٹین میں ایسا کیا عمل کرے کہ اس کی طریقت کا سلسلہ برقرار رہے اور طریقت کا جو سلسلہ ہے وہ ٹوٹنے نہ پائے اور عقیدت بڑھتی جائے اور پیر کی نظر کرم بھی اس پر رہے، تو اس حوالے سے ارشاد فرمانے۔
پیر کے پاس حاضر نہ ہونا یہ طریقت کے خلاف نہیں ہے، پیر صاحب اگر انتقال کر گئے تو پھر کیا کریں گے، تو بس دل میں محبت و عقیدت و پیر جو کہے اس پر عمل کرتا رہے، اس نے جو اوراد و وظائف دیے ہوں ان کو پڑھتا رہے تو انشاءاللہ محبت بھی بڑھتی رہے گی، ثواب بھی ملتا رہے گا، کام بھی بنتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
ریشمی کپڑا جنہیں عورتیں بھی خریدتے ہیں مرد حضرات بھی خریدتے ہیں، کیا وہ مرد حضرات وہ ریشمی کپڑا پہن سکتے ہیں، اور جو انہیں سیل کرتے ہیں اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں۔
سر ریشمی کپڑا جو ہے نا آج کل جو ملتا ہے آرٹیفیشل ہوتا ہے، تو آرٹیفیشل ریشمی کپڑا تو مرد کے لیے ناجائز نہیں ہے، اور اصل ریشم کا کپڑا ہو نا لباس جو کیڑوں سے حاصل ہوتا ہے وہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
عرض یہ تھی کہ کچھ سامان ہم خریدتے ہیں گوداموں میں پڑا ہوتا ہے، وہ ایک سال گزر جاتا ہے، تو اس کا ہول سیل ریٹ لگائیں گے زکات میں یا ریٹیل؟
مارکیٹ ویلیو، تو ہول سیلر ہے تو ہول سیل کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کے مطابق زکات کا حساب لگائے گا، اور جو ریٹیلر ہے تو ریٹیل کی جو مارکیٹ ویلیو بنتی ہے اس کے مطابق حساب لگائے گا اور زکات ادا کرے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
آپ کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے کہ کوئی بندہ بہت بڑے گناہوں میں مبتلا ہے اور وہ کسی نیک اجتماع میں جاتا ہے، بڑے اجتماع میں جاتا ہے، کسی مبلغ کا بیان سنتا ہے اور اسے اپنے گناہوں سے ندامت ہوتی ہے اور وہ سچی توبہ کرتا ہے کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اور وہ گناہ چھوڑ بھی دیتا ہے، اور پھر وہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہی گناہوں میں پھر پڑ جاتا ہے، کیا اسے کرنا چاہیے کہ وہ دوبارہ اسے وہ گناہ سرزد نہ ہوں؟
پھر توبہ کرے، اسی طرح سچی توبہ کرے، اللہ پاک توبہ قبول کرنے والا ہے، اور توبہ کرتے وقت یہ فائنل ڈیسیزن ہو، اس کا فیصلہ ہو کہ اب گناہ نہیں کروں گا، اگر اس وقت بھی توبہ کے وقت بھی تذبذب ہے گناہ تو میں پڑ جاؤں گا، گناہ تو کروں گا، میں تو بچ نہیں سکتا، میری تو آفس میں داڑھی منڈانے کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے، چلو میں توبہ کر لیتا ہوں، تو یہ توبہ نہیں ہے، بلکہ توبہ کے وقت فائنل نیت ہو کہ میں نے گناہ کر رہا ہی نہیں ہے، جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے، اب پھر دوبارہ ہو گیا پھر اسی طرح توبہ کرے تو انشاءاللہ قبول ہے.
اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کا فرمان یوں سنا ہے کہ میری زندگی کے جو بہت زیادہ خوشی کے ایام ہیں وہ تین ہیں. سب سے پہلا مدینہ پاک میں حاضری کا دن، دوسرا ماہ رمضان المبارک کی آمد پر میری بڑی خوشی ہوتی ہے، اور تیسرا ماہ میلاد شریف یا 12 ربیع الاول شریف. تو ایک تو یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کی مبارک زندگی کے خوشی کے یا بہت زیادہ خوشی کے یہ تین ہی لمحات کیوں ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ان تین جو مبارک ایام ہیں ان کی اگر نمبرنگ کرنی ہو کہ ان میں پہلا نمبر کس کا، دوسرا نمبر کس کا، تیسرا نمبر، تو یہ بھی رہنما ارشاد فرما دیجیے.
کیوں آزمائش میں ڈالتے ہیں یار، نمبرنگ کیسے ہو اس کی؟ یہ تو ہے نہیں کہ مطلب میں نے نمبر کیسے ہوں، مطلب سمجھ ہی نہیں آتی. البتہ یہ تینوں دن کیوں خوشی کے ہیں یہ تو یہ جواب دیں گے، اس میں کیا ہے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ مدینے جاتے ہو تو آپ کو خوشی کیوں ہوتی ہے، ہے کوئی سوال بنتا ہے؟ ساری خوشیاں تقسیم وہیں سے ہوتی ہیں. دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا، ہم ہی ایک نہیں ریزہ خار مدینہ. تو مدینے کی دید تو یہ ساری عیدوں کی عید بن جائے گی ہماری، اللہ نصیب کرے کہ 100 بار مدینے گھر جاؤں. کب دل کو سحری ہوتی ہے، دل نظر مدینہ کر آؤں. تو یعنی 100 بار بھی کوئی مدینے جائے تو دل نہیں بھرتا، ہے نا. دنیا دے سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر سنت سے میرا سوال ہے کہ جس نالے پاک پہ سونے کا پانی چڑھا ہوا ہو، کیا ایسا نالے پاک مرد لگا سکتا ہے؟
سونے چاندی کے پانی سے گلٹ، اس کو بولے گلٹ کیا ہوا یا ملمہ کیا ہوا، تو نالے پاک مرد لگا سکتا ہے. کپڑوں میں جو ہم لگاتے ہیں جیسے لگا سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کوئی اسلامی بھائی اگر گہرے سنجیدہ ہو اور اس کو سمجھانے کے بعد بھی وہ سنجیدہ نہ ہو تو اس کو کس طرح سمجھایا جائے؟
سمجھانے کے بعد بھی سنجیدہ نہ ہو تو کس طرح سمجھایا جائے؟ دوبارہ سمجھایا جائے، اس کے سامنے سنجیدہ بن کر پریکٹیکل پیش کیا جائے. غیر سنجیدہ انداز میں سمجھائیں گے تو پھر کیسے سمجھے گا؟ صلو علی الغبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ کل بروز قیامت بہت سے خوش نصیب ایسے ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، تو انسان کو وہ کون سے اعمال ہیں جو وہ کرنے چاہیے کہ کل ان خوش نصیبوں میں ان کا بھی نام شامل ہو جائے؟
صبر کرنے والوں کے لیے بھی اس طرح کی روایتیں، دوسرا تہجد گزاروں کے لیے بھی ہیں، اور پھر یہ کہ سب سے بڑی بات ہے اللہ جس پر کرم کر دے اس کو بے حساب جنت میں داخلہ نصیب کر دے.
آمین.
اس کی مشیت پر ہے، مرضی پر. اس حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا جس کا اجر اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے. پوچھا جائے گا کس کے لیے اجر ہے؟ وہ منادی یعنی اعلان کرنے والا کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں. تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے. کاش معاف کرنے کا جذبہ مل جائے. ادھر تو ایسا مطلب بازو کا دل میں زہر پڑ جاتا ہے، کیوں معاف کروں، چھوڑوں گا نہیں، قیامت کے دن بدلہ لوں گا. لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ارے قیامت کے دن بدلہ، تیرا اپنا کیا حال ہوگا تجھے کیا پتا؟ معافی دو گے معافی ملے گی، ہے نا، ہم بندوں کو معاف کریں گے، اللہ پاک اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دے گا، یہ رحمت بہت بڑی ہے. وہ اپنے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نعت گو شاعر صحابی رسول، نعت گو شاعر تھے آپ، ان کے ایک شعر کا حصہ ہے، والعذر عند کرام الناس مقبول، اور عذر یعنی معافی چاہنا، یہ جو اچھے لوگ نیک لوگ کریم لوگ مہربان لوگوں کے یہاں مقبول ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی مہربان شخص ہے ایک کریم آدمی ہے تو اس سے اگر معافی مانگی جائے تو وہ معاف کر دیتا ہے، تو ہمیں کریم بننا ہے ان مانوں کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے بابا جان محمد علی رضا لاہور سے، آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ نماز جمعہ کی جماعت کے وقت کچھ لوگ الگ سے صف، اپنی الگ سے صف بنا لیتے ہیں، کچھ تین چار وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، چین ایک آدھا وہاں کھڑا ہو جاتا اور اس میں کافی ڈسٹنس ہے، فاصلہ ہے، تو کچھ حضرات اپنے گھروں میں ہی نماز جمعہ کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، تو کیا ایسوں کی جماعت ہو جاتی ہے
گھروں میں؟ گھروں میں تو غالباً صفیں متصل رہتی نہیں ہوں گی، یعنی کہ بہت بڑے فاصلے ہو جاتے ہوں گے، تو اگر ایسا ہے کہ مکان تبدیل ہو جاتا ہے تب تو وہ اقتداء درست رہی ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مساجد کی فضیلت کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آپ کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم فرمائے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی رضا کے لیے جس نے مسجد بنائی اگرچہ وہ تیتر جو کہ ایک پرندہ کے گھونسلے کے برابر ہو، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. ابن ماجہ جلد اول پیج نمبر 408 حدیث نمبر 738. صلو علی الغبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ تلاوت قرآن پاک اور دینی کتب کے مطالعہ کا شوق کیسے پیدا کیا جائے؟
اس کے فوائد پر نظر رکھی جائے، اگر شوق نہیں ہے تب بھی تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ شوق بن جائے گا، جذبہ بڑھ جائے گا. فوائد تو بہت ہیں، اس کے بغیر تو علم حاصل کرنا ظاہر ہے کہ کافی مشکل ہے، بہت ضروری ہے کہ جو بھی مدرسوں میں یا جامعات المدینہ وغیرہ میں پڑھتے ہیں، کتابوں کے بغیر تو نہیں پڑھتے، کتابیں تو شامل ہوتی ہیں اس کی تعلیم میں، یا دنیاوی تعلیم بھی ہوتی ہے اس میں بھی کتابیں تو شامل ہوتی ہیں. اس طرح قرآن کریم کے فضائل پڑھیں گے تو تلاوت کا شوق پیدا ہوگا انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مرشد پاک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے قادریہ رضویہ سلسلے میں داخل فرما لیں.
قبل تو میں آپ کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں قبول کیا.
آمین. میرا مرشد کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہم ایسا کون سا عمل کریں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے،
صلی اللہ علیہ وسلم،
یا پھر مرشد پاک کرم فرما دیں اور بازو سے پکڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جائیں.
سبحان اللہ ماشاءاللہ، اللہ کرم کر دے گا، درود پاک کی کثرت کرتے رہیں اور مختلف درود شریف کے سیغے بھی کتابوں میں لکھیں تو وہ پڑھیں، اور درود پاک پڑھتے وقت یہ ذہن میں نہ ہو کہ میں درود پڑھوں گا تو مجھے زیارت ہوگی، صرف تعظیم اقدس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی نیت سے درود شریف پڑھیں، آگے ان کا کرم بے حد و بے انتہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا یہ سوال ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے نیکی کے کام میں لگے رہتے ہیں، لیکن پھر ایسا ایک وقت آتا ہے کہ شیطان ہم پر حملہ آور ہوتا ہے اور ہم سے پھسلا کر کوئی غلطی کوتاہی خطا کروا دیتا ہے، تو یا سیدی اس شیطان سے بچنے کے لیے ہمیں کوئی وظیفہ عطا فرمائے.
اس میں دیکھو شیطان تو ابھی یہ سمجھنا کہ میں نیکیاں کر رہا ہوں اور شیطان سے بچ کر میں کر رہا ہوں، کوئی سمجھتا ہے تو یہ بھی شیطان کا وار ہے. شیطان کا اور ہمارا چولی دامن کا ساتھ ہی سمجھو. یہ حدیث پاک میں کہ شیطان خون میں، نسوں میں، رگوں میں خون کے ساتھ تیر رہا ہے. یہ تو پیچھا مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتا آدمی کو، کہیں بھی نہیں چھوڑتا، کعبے میں بھی نہیں چھوڑتا. اس کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صبح کے وقت روزانہ 10 بار پانچوں نمازوں کے بعد هو اللہ الرحیم هو اللہ الرحیم یہ 7 بار پڑھنا ہوتا ہے. 7 ٹائم هو اللہ الرحیم 7 ٹائم یعنی 7 بار ہر نماز کے بعد پڑھیں گے تو انشاءاللہ شیطان سے حفاظت ہوگی اور ایمان پر خاتمہ بھی ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں سیالکوٹ سے آپ کی بارگاہ میں پیش ہوا ہوں اور امیر اہل سنت آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے. میں میڈیا سے میرا تعلق ہے تو وہاں پہ اگر ہم جب بھی کوئی نیوز کے حوالے سے جاتے ہیں تو خواتین کی کچھ نیوز ہوتی ہیں جن کا ہمیں انٹرویو کرنا پڑ جاتا ہے. شریعت کے حوالے سے کچھ ایسے ہمیں رہنمائی فرما دیں کہ ہم ان کا انٹرویو بھی کر سکیں، کو اپنی نیوز بھی بنا سکیں. اور دوسرا میرا یہ سوال تھا کہ اگر ہم کسی مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ایز اے اس کو نیوز رپورٹر، تو دوسری جو پارٹی ہے وہ ہمیں بڑی ظالم کی نظر سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور ہم ایک طرف سے مدد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے حوالے سے ذرا ہمیں رہنمائی فرما دیں.
یہ آپ کی جو لائن ہے نا، اس میں آپ خود ماشاء اللہ بہت سمجھدار ہیں. آپ نے جب یہ کہا نا کہ میں پیش ہوا ہوں تو میں سمجھ گیا یہ کوئی سمجھدار آدمی ہے، ورنہ بولتے ہیں میں تشریف لایا ہوں. بات بولتے ہیں اور یہ بھی سمجھ رہے ہوں گے تشریف لایا ہوں کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے. آپ عرض کر رہے تھے میں فرما رہا تھا، اس طرح بھی بولتے ہیں تو عوام ہیں بےچارے، دین کی محبت میں جمع ہوئے ہیں. ماشاء اللہ آپ یعنی کہ سمجھدار معلوم ہوتے. اللہ پاک اور آپ کی عقل و فراست میں مدینے کے 12 چاند لگائے.
آمین.
اس میں جو آپ نے جو لائن پکڑی ہے نا، آپ خود سمجھتے ہیں کہ اس میں گناہ سے بچے کیسے آدمی. یعنی فیلڈ ایسا ہے، اب عورت سے انٹرویو، اب ہر معاملے میں انٹرویو لینا ہوتا ہے، طرح طرح کے الٹے سیدھے گندے طرح طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور اس میں انٹرویو، پھر ان کے انٹرویو کی تصدیق کون کرے گی یہ صحیح بھی بول رہی ہے یا نہیں، اس پر الزام ڈال دے گی، اس پر الزام ڈال دے گی. اور تحقیق اخبار والوں کا کام تحقیق کرنا ہی نہیں، شرعی گواہ کہاں سے لائیں گے، انہوں نے اخبار میں چھاپ مارنا ہے. اور وہ خاندان ڈیگریڈ ہو گیا، وہ بندہ ڈیگریڈ ہو گیا، وہ برادری ڈیگریڈ ہو گئی، یہ سب ہوتا ہے. پھر اس میں رشوتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، یہ بھی آپ سمجھتے ہیں. تو ایسی یہ لائن بڑی یار عزت والی دنیاوی طور پر ہوگی لیکن خراب ہے. پھر آپ کو یہ کھا جانے والی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ کبھی کبھی کھائی جاتے ہیں، یہ بھی پتہ ہوگا آپ کو کہ کبھی کبھی فائر کر دیتے ہیں، کبھی اٹھا لیتے ہیں یہ ان لوگوں کو، رپورٹروں کو. تو یہ ہے مطلب رسکی، اور رپورٹروں کو ایسی شے ملی ہوتی ہے کہ مطلب یعنی کہ بے خوف بے داغ، کسی کا لحاظ نہیں کرتے. وزیر اعظم کا لکھیں گے، صدر کا لکھیں گے، پھر جب کوئی حرکت میں آتا ہے تو پھر نظر بھی نہیں آتا. اسے کوئی اور لائن ملتی ہو تو آدمی اپنا لے. اگر گناہوں سے بچنے کا ذہن ہے نا، تو ایک بار کوئی وزیر آئے تھے میرے پاس، کئی سال پرانی بات ہے، کوئی اسی طرح کی کوئی بات چلی تھی کہ یہ گناہوں سے کیسے بچے ہو رہی ہے. تو مجھے یاد پڑتا ہے میں نے کہا کہ کوئی گٹر کے پانی میں ڈبکیاں لگاتا ہوئے پوچھے کہ گٹر کے پانی میں ڈبکیاں لگا رہا ہوں کہیں بھی داغ نہ آئے، میرا بدن بھی نجس نہ ہو، ایسا کوئی نسخہ بتا دو. اب یہ نسخہ میں کہاں سے لاؤں گا؟ تو جب یہ نے کہا یہ فیلڈ بڑا عجیب ہے. سب سے اعلیٰ درجے کی کرسی ہے نا یہ غلامی ہے، مصطفیٰ کی کرسی ہے، یہ بے داغ کرسی ہے. باقی دنیا بھی کرسیاں جتنی بڑی ہوتی جاتی ہیں اس میں مسائل بڑھتے جاتے ہیں. اللہ ایمان سلامت رکھے کہ یہ بہت یعنی کہ بعض اوقات بڑا غلط ہو جاتا ہے اس میں کہ کوئی یعنی کہ اتنا ڈیگریڈ ہو جاتے ہیں یا اخبار کے ذریعے کہ خدا کی پناہ. ہاں بس اللہ پاک کو ایسا حلال اور آسان ذریعہ روزی کا دے دے اور دل لگ جائے اس میں، اللہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
احیاء علوم کس جلد سے اور کون سے باب سے شروع کی جائے، اس بارے میں رہنمائی ارشاد فرما دیں.
احیاء العلوم کی تو ساری جلدیں اہم ہیں، وہ تیسری جلد جو ہے وہ مہلکات اس میں بیان ہوئے ہیں، ظاہری باطنی جو گناہ ہوتے ہیں خاص کر ان کا بیان ہے، تو یوں وہ بھی اہم ہے، ساری جلدیں اہم ہیں. بھلے آپ چاہیں تو تیسری جلد سے شروع کریں، مطالعے کا ذہن بنے، رجحان بڑھے، ساری جلدیں پڑھنے کی نیت ہو جائے.
مدینہ مدینہ لبیک. بابا میں نے الحمدللہ تیسری جلد بھی اکثر پڑھی ہے اور اس علاوہ بھی پڑھی ہے
ماشاءاللہ،
تو مزید آپ
ماشاءاللہ اللہ برکت دے.
آمین. بابا اس طرح ہوتا ہے کہ بعض وقت میں پڑھتا ہے رکت بھی بنتی ہے، رونا دھونا بھی آتا ہے، توبہ کا بھی ذہن بنتا ہے، لیکن بعد میں اس پر استقامت نہیں ہو پاتی، اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیں.
اب بس یہ تو تقریباً سبھی کے ساتھ ہوتا ہے، پائے ہم سعی پائے ہم مسلسل کوشش کرنی ہوگی. ایک بزرگ کا امام غزالی نے ہی غالباً لکھا کہ وہ 20 سال تک فرماتے کہ میں میرا دل نہیں لگتا تھا، میں لیکن نماز تلاوت عبادت کرتا رہتا تھا، پھر میں نے 20 سال اس سے نفع اٹھایا، 20 سال میں جا کر کہیں وہ دل لگا میرا. تو اس لیے وہ ہمارا تو ہے نا، ابھی کاٹی ابھی بھونی، ایک محاورہ ہے کہ فوراً مطلب ہمارا سب کام ہو جانا چاہیے. ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے یار دل لے لو، دعا مانگتے یار قبول نہیں ہوتی، کہ بچہ بیمار ہے تو بیماری پڑا یار دعا قبول نہیں ہوتی، چھوڑو یار اپنی دعا نہیں، ایسا نہیں ہے مطلب. تو یہ ذہن ہونا ہی نہیں چاہیے، اللہ پاک دعا قبول کرتا ہے. اب وہ جس انداز میں قبول ہو ہمارے لیے، کہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن اس دعا کا ثواب ہمارے لیے ذخیرہ کیا جا رہا ہو، کہ وہاں بندہ جب دنیا میں جن کی قبولیت کا ظاہر نہیں ہوتا اثر، تو ایسی دعا جن کا دنیا میں قبول نہیں ہوتی، ان کا جب اجر و ثواب قیامت میں دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی. تو یوں پھر آنے والی مصیبتیں بعض اوقات دعاؤں سے وہ دور کر دی جاتی ہیں. یہ ایک میں نے مثال دی سمجھانے کے لیے. تو اسی طرح یہ کہ استقامت ملے نہ ملے، عمل چھوڑنا جو ہے نا یہ حل نہیں ہے، عمل بندہ دل لگے نہ لگے کرتا رہے. بیمار ہے تو دوا پیتا ہے، کڑوی ہو تلخ ہو بے بدمزہ ہو موڈ آف ہو جاتا ہے، جب بیماری لگ جائے تو آدمی دوا پیتا ہی پیتا ہے پیتا ہی پیتا ہے. تو اس وقت ہم لوگ روحوں، ہماری روحیں روح یہ بیمار ہے اور اس کو عبادت راس نہیں آتی. آہستہ 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 جب روح کا مرض دور ہوگا تو انشاءاللہ عبادت میں لذت بھی آنی شروع ہو جائے گی. علاج جاری رکھنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یا سیدی، میں شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبد الحکیم شرف قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید اور آپ کا طالب ہوں. یا سیدی، میں نے ایک بار اپنے شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے کوئی وصیت فرما دیں، تو میرے شیخ نے فرمایا بیٹا آپ دعوت اسلامی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو. یا سیدی، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ اوڑھنا بچھونا کیا ہے، اس کی وضاحت فرما دیں.
خواب میں بتایا تھا انہوں نے بیداری میں، اوڑھنا بچھونا خواب میں فرمایا تھا یا بیداری میں؟
حضور بیداری میں.
وہیں پوچھ لیتے نا کہ اوڑھنا بچھونا کیا ہوتا ہے، اپنے شیخ سے ہی پوچھ لیتے یہ اوڑھنا بچھونا کیا ہوتا ہے.
حضور یہ تقریباً 12 کم و بیش 12 سال پہلے کی بات ہے.
جی جی.
تو اس وقت یہ پوچھنے کی
ضرورت نہیں ہوئی.
حضور آپ اس کا ارشاد فرما دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.
اچھا، اوڑھنا بچھونا یہ محاورہ ہے، یعنی بس ایک ہی کام، دعوت اسلام، اور کوئی کام نہیں، اوڑھنا بچھونا بنا لیں اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پاپا جان آپ سے ایک سوال عرض تھا کہ مستقل مزاجی طبیعت میں کیسے آئے، اس کا کوئی اگر آپ ارشاد فرما دیں.
مستقل مزاجی، اس کے لیے سرکار کوشش کرتے رہے، آدمی دعا کرتا رہے، آہستہ 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 پر کہ بن جائے گی. مستقل مزاجی ہوتی کیا ہے یہ بھی اگر آپ چاہیں تو ہم کو سمجھا دیں. کنفیوز ہوگی نا، یہ ہوتا کیا ہے مستقل مزاجی؟ اگر چاہیں تو سمجھا دیں ہمیں کیا چاہتے ہیں آپ مستقل مزاجی.
آپ فرما دیں باپ. اچھا،
یعنی کہ اپنے فیصلے میں ٹھہراؤ، جو یعنی کہ کبھی ہے نا آدمی کا فیصلہ بار بار بعض لوگ بدلتے رہتے ہیں، کہیں ٹکتے نہیں ہیں، یا یوں سمجھو کہ استقامت نہیں ملتی. تو مستقل مزاجی یعنی مزاج میں ٹھہرا ہوا جائے، کہ آدمی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے اور پھر جو طے کرے اور اس پر ڈٹ جائے. غالباً یہ میں یہ سمجھ پایا ہوں، اللہ بہتر جانے.
کسی کام میں اگر بندہ کسی کام کو شروع کرے تو مستقل اس کام کو کرتا رہے،
پرمننٹ
کرتا رہے، اس کام میں استقامت نصیب ہو، شاید یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں.
ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ مراد ہو. صحیح، اللہ کریم آپ کو بھی یہ وصف عطا فرما، آپ کے صدقے مجھے بھی نصیب ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سر سبز اس گلزار